هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. درود بشری محمد وآل محمد. موضوع گفتگو معرفت رمضان المبارک، اور آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا گیا کہ جب تک انسان حقیقت میں کسی شے کی واقعی معرفت حاصل نہ کر لے اس وقت تک اس سے ملنے والے فوائد اور مثبت اثرات سے بہرہ مند بھی نہیں ہو سکتا ہے. میں اور آپ چونکہ یہ معرفت نہیں رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ اپنے اندر کیا لیے ہوئے ہیں، لہذا میں اور آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کاش یہ مہینہ پورے سال باقی رہے، لیکن جسے اس ماہ کی معرفت ہو جائے وہ یہی چاہے گا کہ ظاہر میں تو ماہ مبارک رمضان تمام ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کے اثرات ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں ہیں، وہ پورے سال میرے ساتھ باقی رہنی چاہیے. دین کا کمال اور تقویٰ کا اصول اسی چیز میں پوشیدہ ہے کہ انسان پروردگار متعال کے آئین کو اچھی طرح سے سمجھے اور اس پر عمل پیرا ہو. وہ خطبہ کے جسے معنی مبارک کے شعبان میں ستویں مرتبہ پیش کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس مہینے کو جانو کہ یہ مہینہ کیا ہے، تو یاد رکھو کہ یہ مہینہ پروردگار متعال کی جانب سے وہ دسترخوان ہے جو اپنے ساتھ تین چیزیں لے کر آئے: برکت، رحمت اور مغفرت. برکت کیا ہے، انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے ذہن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی. آج چاہتا ہوں رحمت سے متعلقہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. ہماری زبان میں ہم بتا اوقات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں فلاں شخص بڑا رحم دل ہے، رحیم ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہاں سے آپ نے یہ احساس کیا کہ فلاں صاحب رحم دل ہیں؟ اس لیے کہ اگر کسی غریب کے پاس سے ان کا گزر ہو جائے اور وہ اسے بھوکا دیکھ لیں تو یہ اس کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں. کسی محتاج پریشان حال کو اگر یہ دیکھ لیں تو ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور یہ آگے بڑھتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ رحم دل ہے. اور اس کے مقابلے میں وہ فرد کہ جو ایسے مناظر کو دیکھے اور اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے دل میں رحم نہیں پایا جاتا، سامنے انسان تڑپتا ہوا مر رہا ہے یہ آگے بڑھ کر اس کی مدد نہیں کر رہا. یہ ہم عام انسانوں کے ذہن میں رحمت کا تصور ہے، لیکن پروردگار مثال کے یہاں تو کسی چیز کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. بس اے میرے پروردگار، تیری جانب سے یہ جو رحمت آ رہی ہے اس مہینے میں، اس سے کیا مراد ہے؟ اپنی بات صحیح طرح سے پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا؟ اے میرے پروردگار، یہ تیری جانب سے اس مہینے میں جو رحمت آ رہی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ذہنوں میں تو رحیم وہ ہے جو پہلے مرحلے میں کسی غریب کسی محتاج کو دیکھ کر متاثر ہو جائے اور دوسرے مرحلے میں اس کی مدد کرے، اس کی ضرورت کو پورا کر دے. تیرے یہاں تو متاثر ہونا، کسی قسم کی تبدیلی کا واقع ہونا، کسی قسم کے تغیر کا واقع ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تغیرات یہ تبدیلیاں تو واجب الوجود میں ہوتی ہی نہیں ہے، خالق میں ہوتی ہی نہیں ہے. پھر تو اگر رحیم ہے، تو اگر رحمان ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ پروردگار متعال اگر رحیم ہے تو جس طرح سے ایک انسان کی رحمت کا اندازہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور غریب کی مدد کر دیتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، پروردگار متعال کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو کچھ چاہیے وہ اسے فراہم کر دیتا ہے. یہ ہے پروردگار متعال کے رحیم ہونے کا مطلب. اب ہمارے پاس اردو میں تو کوئی خاص لفظ نہیں ہے، بارہا بچے اور بڑے نماز میں اور نماز سے ہٹتے ہوئے مختلف کاموں کو شروع کرتے ہوئے مستحب بھی قرار دیا گیا ہے کہ انسان جب بھی کسی کام کو شروع کرے تو اس کا آغاز پروردگار متعال کے نام سے کرے، اس کام میں برکت ہوگی، وہ کام آپ کے لیے باعث سے سعادت ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، پروردگار اتنا سمجھ میں آ گیا کہ تو رحیم ہے، عرض کیا میں نے آپ کے قدم میں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو رحمت والا ہے، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، تو رحمت والا ہے، اور رحمت والے کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو دے دیتا ہے، محتاج کی احتیاج پوری کر دیتا ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو ہم جملہ بارہا اپنی زبانوں پر لاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عربی زبان میں ایک لفظ ہے رحمان، دوسرا لفظ ہے رحیم، اردو میں ہمارے پاس کوئی خاص ان دونوں کے مابین فرق کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھیے تو جنہوں نے دقیق ترجمہ کیا ہے انہوں نے بہتر ترجمہ کیا، مگر نہ غلطی کر جاتے، اردو میں ہمارے پاس کوئی علیحدہ سے لفظ نہیں، اس لیے کہ رحمان بھی رے ہا اور میم سے نکلا ہے، رحیم بھی رے ہا اور میم سے نکلا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تو رحمت والا ہے، یہ جو تیری رحمت کی دو قسمیں ہیں کہ جس کی ایک تجلی رحمان کے ذریعے سے اور دوسری تجلی رحیم کے ذریعے سے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم اس اللہ کے نام سے اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں جو رحمان ہے، اس کا صحیح آسان یا سلیم ترجمہ یہ ہے کہ سب پر رحم کرنے والا ہے، اور رحیم ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحم کرنے والا ہے۔ توجہ کا طالب رہوں گا، رحمان یعنی سب پر رحم کرنے والا ہے، رحیم یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سب پر رحم کرنے والا یعنی کیا مطلب؟ جو اسے نہ مانے اس پر بھی رحم کرے گا، جو اسے مانے اس پر بھی رحم کرے گا۔ اس کی رحمت اور ضرورتوں کا پورا کرنا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ سامنے والا، یہ جس کو میں نے خلق کیا ہے، یہ مجھے مانتا بھی ہے نہیں مانتا ہے۔ اس کی رحمت کا پہلا مدعا خلق کرنا ہے، مخلوقات کو خلق کیا، اور پھر اس کی رحمت کا دوسرا مثال یہ ہے کہ جو کچھ اس مخلوق کو ظاہری اعتبار سے ضرورت تھی وہ اسے عطا کرے۔ بس جب تک پروردگار متعال رحمان ہے، مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں ڈالتا ہے۔ کس طرح سے فرق نہیں ڈالتا ہے؟ اگر مومن کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے، کافر کو بھی عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر مومن کے لیے بھی انبیاء اور اوصیاء بھیجے ہیں جو اسے راہ راست کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، کافر کے لیے بھی یہی انبیاء اور اوصیاء بھیجے جو اس کے لیے راہ راست کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ جو پروردگار متعال کی جانب سے رحمت ہے، اس میں پروردگار نے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، ایک کمال کے لیے خلق کیا گیا تھا، اس کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت تھی۔ پروردگار تو رحمت والا ہے، جب رحمت والا ہے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے فراہم کر دے۔ پروردگار نے دیکھے بغیر کہ کوئی مجھے مانتا ہے یا مانتا نہیں ہے، سب کے لیے فراہم کر دیا۔ یہ ہے پروردگار متعال کی رحمانیت۔ لیکن رحیمیت کون سی صفت ہے؟ رحیمیت وہ صفت ہے کہ اب جب کہ میں نے تجھے اے انسان عقل کی نعمت سے نوازا، جو کہ حجت باطنی ہے، تیرے دل کے اندر اضطراب ایجاد کرتی ہے، تجھے مجبور کرتی ہے کہ یہ فکر کر کہ تو کیوں کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی جانب سے ہستیاں بھی بھیج دی جو راہ راست کی جانب تجھے ہدایت کر رہی ہے، اب میں یہ دیکھوں گا کہ تیرا طریقہ کار کیا ہے، تو کیا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے تو اپنی رحمت برسا دی تجھ پر، اب یہ دیکھا جائے گا کہ تو اس رحمت سے استفادہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ دیکھیں، انسان اور غیر انسان میں ایک اساسی فرق ہے۔ پروردگار متعال نے انسان کو اپنے شعور کی نعمت سے اور اختیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، اس انسان کے علاوہ کسی کو ایسا اختیار نہیں دیا جیسا کہ انسان کو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ جس کو جس رحمت کے ساتھ بھیجا ہے وہ اس رحمت سے بھرپور استفادہ کر رہا ہے، اور اس کی ضرورت جس طرح سے پوری کرتی ہے، اپنی پوری زندگی اسی کے مطابق گزار رہا ہے۔ پرندے کو سکھا دیا گیا ہے تمہیں کیسے پیدا ہونا ہے، پیدا ہونے کے بعد اپنے رزق کی تلاش کیسے کرنی ہے، تولید مثل کیسے کرنا ہے، اپنا گھر کیسے بنانا ہے، اسی طریقے کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جتنی جماعتات ہیں، چاند ہو گیا، سورج ہو گیا، زمین ہو گیا، آسمان ہو گیا، یہ سب ایک طریقے کے مطابق ان پر پروردگار متعال کی رحمت آئی ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن اس انسان پر جو رحمت آئی ہے، کائنات کی ساری اشیاء اپنے اپنے کمال کی جانب حرکت کر رہی ہے، اس لیے کہ انہیں ویسا اختیار نہیں دیا گیا جیسے کہ انسان کو دیا گیا، ایک کمال ان سے بتا دیا گیا اور ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے مطابق چلنے لگو، اس لیے کہ تم سب کو ہم نے مسخر کر دیا۔ انکار کرنے والے بندوں کا سوچا ہے.
اس مرحلے کے بعد اگر کوئی انسان آگے بڑھے اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائے تو اب پروردگار متعال کی رحمت کا دوسرا حصہ اس کے لیے نازل ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے پروردگار متعال رحیم ہے, یعنی مومن پروردگار متعال کی اطاعت کرنے والا. پہلے مرحلے میں اس پر بھی فقط وہی رحمتیں تھیں جو کافر کو نصیب تھی. دوسرے مرحلے میں جب اس نے قدم آگے بڑھائے اب پروردگار متعال کی رحمت اس طرح سے اس پر نازل ہوئی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری رحمت تمہارے ساتھ. بس جب تک تو نے اپنے اختیار کے مطابق ہماری جانب قدم نہیں بڑھایا تھا تیرا پروردگار تیرے لیے رحمان تھا. اب جب کہ تو نے اپنے اختیار سے ہماری جانب قدم بڑھا دیا ہے تیرا پروردگار تیرے لیے رحیم ہے, اس دنیا اور آخرت میں پروردگار کی رحمتیں تجھے حاصل ہوں. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. بہرحال مجھے اتنا اچھا بولنا نہیں آتا ہے لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے ممبر کی ایک خاصیت یہ ہے کہ مولانا صاحب اور ذاکر صاحب کو جگانا آنا چاہیے. مجھے جگانا شاید نہیں آتا ہے. بہرحال ایسی چیزیں آپ کو پیش کروں کہ یعنی بہرحال آپ جس طرح کی میری ذمہ داری ہے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ کسی حد تک جاگتے رہیے. شاید میں جب اپنے الفاظ تکرار کروں گا تو شاید کسی حد تک آپ کے لیے بات واضح اور آشکار ہو جائے. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد. پروردگار رحمان ہے یعنی سب پر رحمت برساتا ہے. یہ کون سی رحمت ہے؟ عقل کی نعمت ہے, کمال کی طرف بڑھنے کا شوق ہے, انبیاء اور اوصیاء کی نعمت ہے. یہ وہ نعمت, یہ وہ رحمت ہے, یہ وہ ہدایت ہے جو پروردگار نے مساوی طور پر سب کو دی. لیکن پروردگار رحیم ہے, ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے ہے جو اپنے اختیار سے خدا کے راستے میں قدم آگے بڑھائے. بس ابھی تک آج کی تقریر میں دو مطلب آپ کے لیے روشن ہوئے. پروردگار متعال رحمت والا ہے یعنی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے گا, کمال کے لیے تمہیں جو کچھ چاہیے وہ تمہیں دے گا. دوسرا مطلب یہ کہ پروردگار متعال کی رحمت کے دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے کہ جو عمومی طور پر سب کے مابین تقسیم کر دیا جاتا ہے, ایک وہ حصہ ہے جسے خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمہارا کردار کیسا ہے پھر دیا جاتا ہے. اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں تو ماہ مبارک رمضان کے جس مدعے کو بارہا میں نے آپ سے ارد کیا ہے اگر ابھی تک نہیں بھی پڑھا ہے تو دوبارہ سے جائیے اور مفاتیح الجنان میں اس مدعے کو پڑھیے. جب آپ اس مدعے کو پڑھیں گے تو آپ احساس کریں گے کہ ماہ مبارک پر رمضان میں نازل ہونے والی رحمتوں کے بھی دو حصے ہیں. ایک وہ رحمت ہے جو عمومی طور پہ پروردگار ہر ایک کو دے رہا ہے, ایک وہ رحمت ہے کہ جس کے لیے پروردگار کسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ قدم آگے بڑھاؤ گے تو یہ رحمت ملے گی. وہ رحمت جو عمومی طور پر پروردگار سب کو دے رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے, بولیے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے. شاید بلا بلا کے ذریعے سے نسبتاً مجھے یہ احساس رہے گا کہ آپ حضرات میرے ساتھ ہیں. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے. شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے اور رحمان کی ساری رحمتیں آپ کے لیے فراہم کر دی گئی ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے, رحمت کا پہلا حصہ ہے کہ جو عمومی طور پہ سب کو تقسیم کر دیا گیا. اس کے بعد اپنی مرتبہ کیا فرماتے ہیں, خداوند متعال سے دعا کرو کہ یہ جو دروازے جنت کے کھول دیے گئے ہیں تم پر بند نہ ہو جائے, اور یہ دعا کرو کہ وہ جو جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے وہ تم پر کھل نہ جائے. یہ دعا کرو. کیسے دعا کرو؟ یعنی اپنے عمل سے کوشش کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دروازے جہنم کے جو بند کر دیے گئے تمہارے عمل کی کوتاہی سے دوبارہ تم پر نہ کھل جائے, اور وہ جنت کے دروازے جو کھول دیے گئے تمہارے عمل کی خرابی سے تم پر بند نہ کر دیے جائے. بس پہلے مرحلے میں جنت کے دروازوں کا کھلا رہنا اور جہنم کے دروازوں کا بند رہنا یہ رحمان کی رحمت ہے, اور دوسرے مرحلے میں اپنے کردار سے جنت کے کھلے دروازوں کو کھلا باقی رکھنا اور جہنم کے بند دروازوں کو بند رکھنا یہ رحیم کی رحمت کا نشان ہے. یہ رحیم کی رحمت ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے باقی رہنے والی. بس اتنا آسان نہیں ہے. اس مہینے میں دسترخوان پہ دو قسم کی رحمت ہے, ایک عمومی طور پر ہے, ایک خصوصی ہے. وہ خصوصی رحمت حاصل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانے پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. اور دو مرتبہ اس خطبے میں اپنی مرتبہ نے لفظ استعمال کیا. شروع میں کہا اس مہینے کی ساعتیں دیگر مہینوں کی ساعتوں سے بہتر ہیں, اس مہینے کے اوقات دیگر مہینوں کے اوقات سے بہتر ہیں, اس مہینے میں تمہارا پروردگار تمہیں اپنا مہمان بنا رہا ہے, اس مہینے میں تمہارا پروردگار تمہیں تاج کرامت پہنا رہا ہے. اس کے بعد کیا کہا, فاسأل اللہ. اب جب اتنا کچھ تمہارا پروردگار پہلو کہہ لیجئے جن سے پروردگار متعال رحمت خاصہ انسان کو دیتا ہے. وی آئی پی اسٹیٹس ہمیں ملتا ہے. ایک تو عمومی اسٹیٹس ہے, عمومی نیازیں ہر ایک کو مل جاتی ہیں, لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بدل آنے کے بعد انسان کو وی آئی پی ویلکم ملتا ہے. اگر آپ کو وی آئی پی ویلکم چاہیے تو یہ کام کرنے پڑے گا. اور وہ کام کیا ہے؟ اے میرے پروردگار, یہ بھوک اور یہ پیاس اس کے ذریعے سے تو کیا چاہتا ہے؟ اس کو سوچنا پڑے گا. کیونکہ ایک طرف معصوم کے واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ یہ مہینہ گزر جاتا ہے, انہیں سوائے بھوک اور پیاس کچھ نہیں ملتا ہے. یعنی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے خدا کہیں اور تک پہنچانا چاہتا تھا, یہ افراد نہیں پہنچ پائے, تو ان سے کہا کہ تمہیں سوائے بھوک اور پیاس کچھ نہیں ملا. تو اے میرے پروردگار, اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے تو ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے؟ چند مقامات تک پروردگار ہمیں پہنچانا چاہتا ہے, چند چیزوں تک ہماری رسائی کروانا چاہتا ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ پروردگار متعال یہ چاہتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ایک کر کے ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. پہلی چیز کہ جسے پروردگار متعال ہم سے تقاضا کر رہا ہے اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے کہ اے انسان, تجھے میں نے ایک لفظ دیا ہے. ہم لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نفس سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو ہمیں برائی کی طرف لے آتا ہے, وہ کرنا روایت میں ایسا نہیں ہے. بہرحال نفس سے ہمارا دیا ہے جو تجھے برائی کی طرف بلاتا ہے, اور ایک اچھا فرشتہ تیرے دل میں رکھا ہوا ہے جو تجھے اچھائی کی جانب دعوت دیتا ہے. ہوتا ہی ہے کہ جب انسان اس دنیا میں خلق کیا گیا, توجہ کا طالب ہو, جب انسان اس دنیا میں خلق کیا گیا تو یہ دونوں کیفیتوں کے ساتھ خلق ہوا. جب منزل شعور پر آیا, اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک طرف سے احساس کرتا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ فلاں کام کروں, دوسری طرف سے فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں کام نہ کروں. کسی کام کے بارے میں اب اس کام کی دو کیفیت ہے, یا وہ کام اچھا ہے یا برا ہے. اگر اچھا کام ہوگا تو ایک طرف سے خیال آئے گا اس کو بجا لایا جائے, دوسری طرف سے خیال آئے گا چھوڑو یا کیا کرو. برے کام کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. پروردگار متعال نے اس وقت کے جب انسان کو خلق کیا تھا تو اس وقت انسان کو کیسے بنایا تھا کہ اس کی آواز کتنے فیصد آپ کے کانوں میں آتی تھی؟ رحمان والی آواز کتنے فیصد آتی تھی؟ بطور مثال ابھی ذہن آپ کا کیا کیا ہوگا, 50% اس کی آواز آ رہی تھی, 50% اس کی آواز آ رہی تھی؟ نہیں, ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. پروردگار متعال نے مرحلہ شناخت میں, مرحلہ ادراک میں 50% اس کے بارے میں بیان کر دیا. دیکھو بھائی, تم دو راہے پر کھڑے ہو, یہ راستہ ادھر جاتا ہے, یہ راستہ ادھر جاتا ہے, لیکن تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ ذرا دل سے پوچھو. جب پیدا ہوئے تھے نا تو پروردگار نے دل کو ایسے بنایا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ سیدھے راستے پر جائے. یہ عجیب پروردگار کی رحمت تھی. چھوٹی سی مثال دینا چلے جاؤ, اس میدے کو جو کہ پروردگار نے خلق کیا ہے, یہ تو نظر آ رہا ہے نا ہمیں, بہت ساری چیزیں تو ہمارے اندر ہیں. مولا کے مطابق تیرے اندر ایک پوری دنیا ہے, تجھے احساس نہیں ہے. فی کم طول عالم الاکبر, ایک عجیب دنیا ہے تجھے نہیں معلوم. تو ان اعضا کی کیسے کارستانی ہے, وہ کیسے کاموں کو بجا لاتے ہیں, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال میدا تو سمجھ میں آتا ہے. اس میدے کو پروردگار نے آئے ہوئی صلاحیت دے کر بھیجا ہے کہ یہ اچھا بھی لے اور برا بھی لے, فاسد بھی لے اور سالم بھی لے. آیا اس طرح سے ہے کہ نہیں ہے؟ لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ لیتا ہے نا. دونوں کو لے کے آیا, ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے, پورے بدن میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے, یا جو اچھی چیز ہوتی ہے فقط اسے لیتا ہے, بری چیز کو واپس پلٹا دیتا ہے؟ بتائیے مجھے. لینے کی طاقت دونوں شے کی ہے, لیکن جو اچھی چیز ہے اسے لیتا ہے, اسے استعمال کرتا ہے, جو بری چیز ہے اسے واپس پلٹا دیتا ہے. یہ میلان پروردگار نے رکھا ہے نا, ہم نے تو نہیں رکھا ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ حضرت انسان ہے جو مملکت خدا رہا ہے پاکستان میں رہنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر اسے اصلی دودھ دیا جائے تو واپس پلٹا دیتا ہے, اگر نہ اگر پانی ملا ہوا ہو تو بس خوبی قبول کر لیتا. یہ انسان ہے جو بعد میں بناتا ہے اپنے آپ کو, مگر نہ پروردگار نے ایسے نہیں بنایا. پروردگار نے ایسے بنایا تھا کہ صحیح کو قبول کرنے کی طاقت رکھے گا, لیتا دونوں. پس جب ہم پیدا ہوئے تھے تو خدا نے درست دے کہ ہمیں دونوں راستوں کی ہدایت کی تھی, لیکن ہمارا تمایل, ہمارا شوق سیدھے راستے کی جانب رکھا. یہ انسان ہے جو کیا کرتا ہے, اس اکھاڑے میں موجود, اب یہ نفس کا اکھاڑا ہے سمجھ لیجیے, یا ریسلنگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, غلط جو بھی کہتے ہیں, جی جی ہاں ریسلنگ رنگ کہہ لیجیے, اس میں جو ہے نا یہ دونوں موجود ہیں. دونوں لڑتے ہیں, دونوں میں سے کسی ایک کی جیت ہوتی ہے, ایک کامیاب ہوتا ہے, دوسرا ہار جاتا ہے. پہلے مرحلے میں کون کامیاب ہوتا تھا؟ جب آپ خلق ہوئے تھے سیدھے سائڈ والا. اب آہستہ آہستہ, اچھا دونوں کو راؤنڈ ختم ہوتے ہیں آہستہ آہستہ, اس کو بھی کھانا کھلانا پڑتا ہے بھائی, تھوڑا سا اس کو ہمت دلانی ہوتی ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہے. مرحلہ با مرحلہ جنگ ہے، ایک ایک لمحے میں انسان کی جنگ چل رہی ہوگی، گھر سے نکلا جنگ شروع ہو گئی، آپ کہتی ہے بھلا گناہ کر لو، دوسری طرف سے رحمان کا فرشتہ کہتا ہے نہیں کرنا، بس میں بیٹھا اس نے کہا کرایہ نہیں دو ایسے ہی اتر جاؤ، اور آگے مجھے نہیں معلوم آپ جدھر کے رہنے والے اپنے طور پر خود ہی مثالیں بنا لیجیے، جنگ تو چل رہی ہے نا، ریسلنگ رنگ میں ہر ایک منٹ بعد یہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں، اچھا دونوں کو جب جنگ لڑتے ہیں تو سیدھی بات ہے تھک جاتے ہیں، ہانپنے لگتے ہیں کانپنے لگتے ہیں، دونوں کو غذا کی ضرورت ہے، ہوتا کیا ہے پہلے مرحلے میں تو یہ نسبتاً بہتر تھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دوسرے مرحلے میں اس کو جیت لی، آنکھ نے کہا دیکھ لو، دیکھ لیتے اس نے کھانا کھایا، کان نے کہا سن لو، چلو یار سن لیتے، پھر اس نے کھانا کھایا، وہ بےچارا چیخ رہا ہے بھائی مجھے بھی تو کچھ کھلا دے، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کا ہے اور دوسری طرف کسی اور کا ہے، دونوں طرف آپ ہی کے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ پلیئر بن بھی آپ ہیں پلیئر ٹو بھی آپ ہی ہیں، دونوں آپ کھیل رہے ہیں، تو بھائی جس طرح سے اس کو کھلا رہے ہیں اس کو بھی کھلاؤ، انسان نہیں کھلا رہا ہے یہ بےچارا بھوکا رہ جاتا ہے، بھوکا رہ جاتا ہے وہ کھاتا رہتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا وہ جنگ جو یہ جیت رہا تھا اب آہستہ آہستہ یہ ہارنے لگتا ہے، جیسے شروع میں آپ نے کیا تمایل پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیکی کی جانب بڑھے، اب آہستہ آہستہ تمایل شوق برائی کی جانب ہونے لگا، تو بدلا تو انسان نے خود ہے نا، ماہ مبارک رمضان تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، جب بھوکے اور پیاسے رہتے ہو نا تو یہ بھوک اور پیاس کس کی ہے، کون سی طرف والے پلیئر کی ہے، ایک جسم کی غذا ہے ایک روح کی غذا ہے، روح کو تو غذا کھلانا چھوڑ دی تھی ہم نے، جسم کو کھلا رہے تھے خوب جو ہے وہ اس کو تازہ بناتے جا رہے تھے، جیسے ہی ماہ مبارک آیا یہ رونا یہ رو رہا ہے چلا رہا ہے فریاد کر رہا ہے کہ بھائی میرا کھانا کہاں میرا، اس کو ہم کہتے ہیں صبر کر صبر کر، ابھی صبر کر وقت افطار کو آنے دے بھائی صبر کر، اور پھر وقت افطار آ کر ہم اس کی ساری خواہشیں پوری کر دیں، دیکھو نا آپ نے لوگ ایک چیک دو بینکوں سے جو ہے چاہتے ہیں کہ کیش کروائیں، شہر میں کہتے ہیں اے جسم ناراض نہیں ہو اتنا کھاؤں گا کہ وقت افطار سے تجھے پریشانی نہ ہو، وقت افطار کہتے ہیں پورا دن تو بھوکا رہا ہے اتنا کھلاؤں گا کہ تجھے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، آیا پروردگار نے اس لیے روزہ رکھا تھا میرا اور آپ کے لیے، آیا مجھے پروردگار بھوکا اور پیاسا اس لیے دے رکھنا چاہتا تھا، پروردگار ہمارے لیے رحمت لایا ہے، اے میرے بندے تو اسے کھلا کھلا کر اتنا قوی کر چکا ہے کہ تیری روح اس کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، آج میں تجھے طاقت دینے کے لیے اس ماہ مبارک رمضان کے 30 دنوں میں تجھے یہ تمرین کروا رہا ہوں، یہ پریکٹس کروا رہا ہوں کہ اسے بھوکا رکھنے کی زیادہ عادت دلا تاکہ نتیجتا تیری روح کو کچھ کھانا ملے، اور تو ہے کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں اگر پہلے 3 اوقات کھاتے تھے تو ماہ مبارک میں 4 اوقات کھاتے تھے، نتیجہ کیا ہوگا مہینہ گزر جائے گا بھوک اور پیاس سے کچھ بھی نہیں ملے، لیکن اگر انسان لینا چاہے تو بہت کچھ ملنے کو تیار ہے، یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ زیادہ کھانا کھانے کی اس قدر مذمت روایت میں آئی ہے کہ انسان اگر وہی منا چاہ کیا، چونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہ خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، ہم انسان پریشان ہوتے ہیں کیوں میری زندگی میں تبدیلی نہیں ہے، کیوں میرا دل سخت ہو چکا ہے، کیوں میری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اسلام نے بالکل اساس پر اور بیسک پہ جا کر جو ہے وہ حملہ کیا کہ دیکھو یہاں سے خرابی پیدا ہو رہی ہے، ان خرابیوں کو دور کرو خود بخود تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اس قدر مذمت کے ہم تصور نہیں کر سکتے، میں چند ایک ہی آپ کی جانب اشارہ کروانا چاہتا ہوں، درود بھیج دیجیے محمد والے مرکب دیا ہے، اس مرکب کا نام ہے جسم، روح اس پر سوار ہو کر اپنا سفر طے کرتی ہے، روح اس مرکب پر اپنا سفر طے کرتی ہے، اس پر سوار ہو کے روح مقید ہے آزاد نہیں، جس دن ہمارا انتقال ہوگا اس دن اس مرکب کو چھوڑ دے گی، اس دن اس سواری کو چھوڑ دے گی، تو پروردگار چاہتا ہے کہ سواری کو ایسے رکھو کہ یہ سواری تمہارے لیے باعث زینت ہو، تمہارے لیے باعث، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے افراد گاڑی کے ذریعے سے جا رہے ہوتے ہیں، بہت سارے افراد گاڑی کو چلا رہے ہوتے ہیں، اتنا یعنی زیادہ ٹینشن ایسا ہوتا ہے کہ بہتر ہے کہ گاڑی کو چھوڑنے آتا ہے، پیدل چلے جائیں تو جلدی پہنچ جائیں، اس قدر ان کی گاڑی انہیں پریشان کر رہی ہوگی، تو جسم آپ کی پریشانی کا باعث نہ بننے پائے بلکہ یہ ایسا مرکب ہو کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی روح کو ایک مقام تک پہنچا پائے، لہذا ایسا نہیں ہے کہ پروردگار مطالعہ نے کہا کہ فقط روح کو کھلاؤ، کہا جسم کو بھی کھلاؤ، اتنا کھلاؤ کہ یہ تابع رہ کر زندگی بسر کرے، یہ روح کی تابع رہ کر زندگی بسر کرے، اتنا نہ کھلا دو کہ یہ بن جائے سوار اور روح بن جائے سوار، بلکہ اتنا کھلاؤ کہ جتنا مرکب کو کھلایا جاتا ہے تاکہ تمہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کی طاقت رکھے، نہ اس طرف کے ایکسٹریمسٹ بن جاؤ نہ اس طرف کے، تمہیں پریشان کرے گا اور جسم اور روح کا رشتہ ایسا یعنی قریبی رشتہ ہے کہ اگر جسم بیمار ہے تو حتماً اس کے اثرات روح پر پڑتے ہیں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح سے اس جسم کو تھوڑا کھلا کر تابے رکھتے ہوئے صحیح و سالم حالت میں رکھیں تاکہ اس پر بہترین طریقے سے اپنے سفر کو جاری رکھ سکے بس پہلی مذمت جو آئی ہے کہ اگر زیادہ کھاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا جسم بھی بیمار ہو جائے گا تمہارا سفر اس میں جو ہے وہ کوتاہی آئے گی اب اس کے بعد چند ایک مصیبتیں ذکر کی گئی ہیں کہ جو اس بات سے تعلق رکھتی ہے کہ جب تم زیادہ کھاتے ہو تو ہوتا کیا ہے اے انسان جب تم زیادہ کھاتا ہے تیرا نفس سرکشی کرنے پر اتر تو غیانی پر اتر روح کہتی رہے نہیں سنے گا نہیں مانے گا دوسری مصیبت جو تیرے روح پر پڑتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ تیرا دل سخت ہو جائے تیری آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائے تو سنتا ہے بات صحیح ہے بالکل عمل کرنے کی طاقت تیرے پاس نہیں رہے آپ دیکھیں کبھی بھرے پیٹ پر آپ نماز پڑھ کے دیکھیے کبھی خالی پیٹ کے ساتھ نماز پڑھیے کبھی بھرے پیٹ مجلس میں تشریف لائیے محفل میں آئیے اور مجھ جیسا پڑھنے والا ہو تو سوائے نیند کی اور کچھ نہیں آئے گی اور کبھی خالی پیٹ جائیے تو بستر پر بھی نیند نہیں آتی انسان کو عبادت کا مزہ تجھ سے چھین لے گی تجھے تسکین القلب بنا دے گی چونکہ انسان کے جسم کو اور انسان کے سارے اعضاء کو طاقت کہاں سے ملتی ہے کھانا پینا دیا بطن میں معدے میں اس نے تمام اعضاء کو طاقت دی جیسے ہی تمام اعضاء کو طاقت ملی تمام اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں اب جب حرکت میں آ گئے سر کہ اب روح پریشان ہے کبھی آنکھ کو روک رہی ہے کبھی کان کو روک رہی ہے کبھی ہاتھوں کو روک رہی ہے دیکھو میں اپنے بچوں کو جب تک کھانا نہیں ملتا ہیڈ پر بیٹھو جیسے ہی کھانا مل گیا ماں باپ پریشان ہے ادھر توڑ رہے ادھر توڑ رہے ادھر جا رہے انسانی جسم کی ایسی کیفیت ہے جیسے ہی اس کو زیادہ کھانا کھلاؤ گے یہ ایسے ہی کرتا ہوا نظر آئے گا روح پریشان ہے کبھی اس آزاد کو روک رہی ہے دوسرا آزاد کو روک رہی نہیں ہوتا ہے بہرحال اور بہت ساری چیزیں لقمان کی ایک چھوٹی سی وصیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بیٹے سے کی اے میرے بیٹے زیادہ کھانے کی وجہ سے جو اہم ترین نقصان تجھے ہونے والا ہے یہ تو ہوں گے اس کی وجہ سے جو اہم ترین نقصان ہوگا اذم طلعت المعدۃ نامت الفکر تو تیری عقل کام کرنے سے رک جائے گی کام کرنے کی طاقت اس کے پاس سے ختم ہو جائے گی اور جب عقل کام کرنے کی طاقت کھو بیٹھے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق وہ قراست الحکمت ہو علم و حکمت کے دروازے تجھ پر بند ہو جائیں جب انسان پیٹ بھرا ہوا وہ مشہور و معروف روایت آپ نے سنی بھی ہوگی کہ پانچ چیزوں کو ہم نے پانچ چیزوں میں رکھا ہوا اور لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں بقیہ پانچ چیزوں میں تلاش کریں اسی میں سے علم ہے کہ ہم نے اسے دو چیزوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے خالی پیٹ اور محنت میں اور یہ انسان ہے کہ جو بڑے پیٹ کے ساتھ اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ مولانا صاحب آ جائیں گے اور جو بولیں گے تو میں قبول کر لوں گا ایسے تو علم نہیں ملتا ہے کوشش کرنی پڑے گی خالی پیٹ میں ہم نے رکھا ہے تمہارے لیے علم و حکمت کے دروازوں کا کھلا ہونا وقعدت الاعضاء عن العبادۃ عبادت سے بھی رک جاؤ بس پروردگار متعالی جو روزے ہم سے رکھوا رہا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں ٹرین کر رہا ہے اس کے ذریعے سے ہماری تمرین کروا رہا ہے چاہتا ہے کہ انسان جو چند جب تک مائی مبارک کے رمضان شروع ہوا تھا تو یہ کیا کیا تھی تیری حالت یہ تھی کہ پہلا دن تجھ سے گزارے نہیں گزر پاتا کیونکہ پورا سال تو کھانے پینے کا عادی تھا پہلا دن بہت مشکل تھا نا لیکن آج 20 رمضان 21 رمضان گزارنے کے بعد آج کے لیے تیرا روزہ رکھنا آسان ہے یا مشکل ہے بہت آسان ہے جب تیرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو چکا ہے تو اسی عادت کو ڈیولپ کر آگے چلا نہیں کہ پہلی تاریخ شروع ہوتے ہی اپنے آپ کو اس عادت کو جو اتنی محنت سے تیرے جسم نے قبول کیا اسے ضائع نہ کر اپنے جسم کو کھانا دے لیکن تھوڑی مقدار اور جتنی یہ برائیاں جتنی یہ پریشانی اگر انسان اپنے کھانے کی مقدار کم کر دے اس کا دل صاف ہو جائے گا اس کے دل میں رقت پیدا ہوگی آنکھوں میں آنسو آئیں گے نیند میں کمی واقع ہوگی انسان دنیاوی اعتبار سے بھی اپنا وقت زیادہ سے زیادہ بچا پائے گا اخروی اعتبار سے بھی علم و حکمت کے دروازے اس پر کھلتے ہوئے نظر آ جائے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی بات آدھی بیان کرتے ہیں خیبر کا ذکر اس ممبر سے کتنا ہوتا ہے احد کا ذکر اس ممبر سے کتنا ہوتا ہے بدر کا ذکر اس ممبر سے کتنا ہوتا ہے یہ تو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ ایسے ٹکڑے کیے کہ دو بالکل برابر برابر کے حصے ارے بیان کرنے والے یہ بھی تو بیان کر دیں کہ اگر ہم بھی اپنے دشمن کے ٹکڑے کرنے چاہیں تو کیسے ٹکڑے کریں ہم بھی اگر علی کی طرح مرد میدان بننا چاہیں تو کیسے بنے یہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا یہ تو بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس دروازے کو میرے مولا نے اکھاڑا 40 یا 70 آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی اس دروازے کو ہلانے کے لیے یہ تو بیان کر دیا جاتا ہے کہ میرے مولا نے اسے اکھاڑنے کے بعد اتنا دور پھینکا جتنا 40 ذرا کا فاصلہ ہوتا ہے یہ تو بیان کر دیا جاتا ہے درحقیقت جواب یہی ہے، جب بھوکے اور پیاسے ہوں گے روح کو غذا ملے گی، جب روح کو غذا ملے گی پروردگار سے رابطہ مستحکم ہوگا، جب پروردگار سے مستحکم ہوگا تمہارا رابطہ ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی پریشانی کا مقابلہ کرنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ ہے وہ ماہ مبارک رمضان، اور یہ ہے وہ بھوک اور پیاس جو ہمیں اس جانب لے جانا چاہتی ہے. آیا ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ کل بھی آپ سے گزارش کی تھی جس طرح سے قرآن ہمارے درمیان میں محجور ہے اسی طرح سے نہج البلاغہ بھی محجور ہے، ہم نہیں اٹھاتے ہیں. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ نامہ اور خط نمبر 47 پڑھیے گا. آج میری مختصر سی گزارش ہے کہ نہج البلاغہ کھولیے گا اور خط نمبر 45 پڑھ لیجیے گا. چار یا پانچ صفحے پر مشتمل یہ خطبہ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 15 منٹ لے گا. عثمان بن حنیف سے میرے مولا کا خطاب ہے، اس کے ابتدائی جملہ شاید آپ کے لیے آشنا ہوں گے. عثمان بن حنیف نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی تھی کہ جہاں فقط اور فقط امیروں کو بلایا گیا تھا، غریبوں کو دھتکار دیا گیا تھا. امام نے کہا کہ بھائی تیرا ایک مولا ہے، تیرا ایک آقا ہے، تو اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کر سکتا. اس نے فقط 2 روٹیاں لی ہیں، 2 کپڑوں پر گزارا کیا ہے، تو اس کے مطابق نہیں گزار سکتا، تو اس حد تک تو کوشش کر. یہ کیسی زندگی کی بسر کر رہا ہے؟ اس کے بعد جہاں میرے مولا نے چند جملہ ارشاد فرمایا، وہاں یہ عجیب جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو تقویٰ کے ذریعے سے قابو کر لیا ہے تاکہ وہ دن جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے میرا نفس نہ پھسلنے پائے، جس دن قدم لرزا رہے ہوں گے میرے قدم نہ لرزے، سباد قدمی ان میں پائی جائے. اور اتنے عجیب و غریب جملے ہیں مولا کے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ میں کیا اسی بات پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں امیر المومنین، امام کی خلافت کا زمانہ ہے، میں اس بات پر قناعت کر لوں، میرے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں امیر المومنین، اور یہ نہ دیکھوں کہ حجاز و یمامہ میں ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جسے پیٹ بھر کر ایک روٹی بھی دستیاب نہ ہو، میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، کہ انشاءاللہ امیر و غریب کے رشتے کو آئندہ کسی تقریر میں آپ کی خدمت تفصیل سے پیش کروں گا. ماہ مبارک رمضان کا ایک اہم پیغام یہ ہے، میں اس طرح سے کھانا کھا لوں. اور مختلف باتیں کرنے کے بعد عثمان بن حنیف سے کہتے ہیں کہ اے عثمان بن حنیف، ممکن ہے لوگ تم سے پوچھیں گے کہ تمہارا مولا جب اتنی سادہ غذا کھاتا ہے تو پھر کیسے میدان جنگ میں اتنی بہادری اور اتنی شجاعت کے تیور دکھاتا ہوا نظر آتا ہے؟ تو اے عثمان، ان لوگوں سے کہہ دینا کہ جنگل میں موجود درخت کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے، اس تر و تازہ درخت سے کہ جو شہر میں پل رہا ہوتا ہے اس کی لکڑی بہت ہی نازک اور کمزور ہوتی ہے، اور صحرائی جھاڑی کا ایندھن اس کی جو آگ ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا بجھنا بھی بہت دیر سے ہوتا ہے. انسان جب سختیوں میں اپنی زندگی بسر کرے گا تو اسے استقامت بھی ایسی ہی ملے گی، مقام بھی ایسے ہی ملے گا. اور اے عثمان بن حنیف، یہ بھی یہ جملہ ہے میرے مولا کا کہ میں قسم کھاتا ہوں پروردگار متعال کی کہ اپنے اس نفس کو اتنا سدھاؤں گا، اتنا سیدھا کروں گا، اتنا اسے سختیوں میں رکھوں گا کہ یہ بخوشی قبول کرے گا ہر غذا کے ٹکڑے پر ایک عدد روٹی اور ایک نمک، فقط نمک چکھے گا، ایک عدد روٹی پر اکتفا کرے گا، یہی میرا نام، اسے میں عادت بن عادت کرواؤں گا. مولا وہ عادت دلوا رہے ہیں اپنے نفس کو، ہم اور آپ سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ کچھ حد تک تو اس سلسلے میں آگے بڑھیے. جب ہم اجزاء سلسلے میں آگے بڑھیں گے، سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، حکمت کے دروازے جب انسان پر کھلتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو پروردگار متعال کی جانب سے انسان پر واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پروردگار متعال یہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی جانب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی جانب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. مجھ میں کیا عیب ہے، مجھ میں کیا خرابی ہے، مجھ میں کیا نقائص ہیں، اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھتا. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، خدا سے دعا کریں میرے پروردگار مجھے آپ کے اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے. دین کی مددگاری کرنے کے لیے اساسی ترین شرط یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی. جب تک میں اور آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے پروردگار دین کا ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہم سے نہیں لے گا. ہمارے معاشرے کا اساسی ترین مسئلہ یہی ہے، دین کے کام کرنے والے بہت سارے آپ کو لوگ نظر آئیں گے لیکن اپنی اصلاح کیے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھنا نیت ہم میں سے ختم نہیں ہوئی. میرا ماتمی دستہ، میرا امام بارگاہ، میری مسجد، میرا دیا ہوا ڈونیشن، میری آفس، یہ میں ہماری زندگیوں میں، ہمارے دینی کاموں میں کس قدر زیادہ ہے. اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے غلط کام کی بھی تشہیر کروں اور دوسرے کے اچھے کام کی بھی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہوں. اگر حکمت کے دروازے کھل جائیں تو اسی صورت میں کھلیں گے کہ جس کے لیے اساسی ترین کام یہ ہے کہ اپنے اس معدے کو کم سے کم غذا دیں. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج سے جا کر یہ کام کریں، اگر میں کل سے آپ بیماری کے جو ہے وہ اسٹریچر پہ ہوں گا تو کہیں گے مولانا صاحب سے کہیں کہ ہمارا خرچہ دیں. نہیں جناب، آہستہ آہستہ کوشش کریں اس نفس کو جو ابھی اتنا کھانے کھانے کا آتی ہے، آہستہ 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 اس کی غذا کم کرتے چلے جائیں. ایک سال کے بعد یہ نفس بالکل پروردگار بھی ان کا کام استعمال لے. اب یہ انسان اس قابل ہے کہ پروردگار مطالعے سے حوض علمیہ بھیجے, اب یہ انسان اس قابل ہے کہ پروردگار مطالعے سے دینی طالب علم بنائے, اب انسان یہ اس قابل ہے کہ اسے ایسا موقع مل جائے, ایسے مقام پر سروس دینے کا موقع مل جائے کہ جس میں یہ مستقیم طور پر دین کی خدمت کر سکے. ایسے پروردگار مطالعے مقامات نہیں دیتا ہے. اب یہ انسان قابل ہے کہ قتلن کی سبھی لکھا کا درجہ پا سکے, اس کی راہ میں شہادت دے. اس نیت کے رشتے کو نکال دے, اس طرح سے نیکی کے کام سے بجا لائے کہ اگر دائیں ہاتھ سے بجا لا رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. جس امام کے روز شہادت کو ہم نے منایا, فقط مختصر سے ایک یا دو جملے آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اس امام نے اسی طرح کی زندگی بدلی اور یہی پیغام ہمیں دیا. بچوں نے اپنے بابا کو قبر کے سپرد کر دیا, آنکھوں میں آنسو ہیں, روتے ہوئے حسن حسین بیت الشرف کی جانب پلٹ رہے ہیں. ایسے میں ایک جگہ سے, ایک سنسان مقام سے کسی کے رونے کی آواز ملی. قریب جا کر دیکھا, ایک فقیر ہے, ایک بے سہارا ہے, ایک بے نوا ہے, ایک پریشان حال ہے, اپنی پریشانی کی وجہ سے رو رہا ہے, گریا کر رہا ہے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے مجھے کوفہ آئے ہوئے, میرا کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا, میں نابینا ہوں, دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں, لیکن پروردگار مطالعہ نے مجھ پر کرم کیا تو ایک شخص تھا جو آتا تھا میرے پاس بیٹھا کرتا تھا, میری دلجوئی کے سامان فراہم کرتا تھا, میرے لیے کھانا لاتا تھا, اور اب میں اس لیے رو رہا ہوں, اس لیے چیخ رہا ہوں, اس لیے فریاد کر رہا ہوں کہ تین دن ہیں ہو چکے ہیں وہ میرے پاس نہیں آئے. آج کی شب میں امام کی اس بات ہے تو سنیں, یہ نیت کریں, پروردگار اپنی زندگی میں کم از کم اس ماہ مبارک کی جو ایام باقی رہ گئے کوئی ایک ایسا کام کروں گا کہ جسے سوائے میرے سیدھے ہاتھ کے, سوائے میرے سیدھے ہاتھ کے کسی کو خبر نہیں. میں اپنی زوجہ کو بتاؤں گا, میں اپنے بچوں کو بتاؤں گا, میں اپنے رشتے داروں کو بتاؤں گا, سب تو سب تیری خاطر, تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا یہ عمل قبول ہوا ہے اپنے مولا کی تاکتی اور پیروی کرتے. حسن حسین نے سوال کیا ہے, فقیر ذرا اتنا تو بتاؤ کہ وہ آنے والا تھا کون, اس کا نام کیا تھا؟ کہا جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو مجھے جواب میں کہتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے میرے نام کی. خدا کے یہاں مقام بے نامی میں ہے جو جتنا انسان کے اچھے کام چھپے رہیں گے پروردگار مطالع کے یہاں اتنا ہی درجہ ہے انسان کے لیے. کہنے لگے اچھا بتاؤ اس کے خد و خال کیا تھے تاکہ ہم اس کی شناخت کر سکیں. کہا میں نابینا ہوں, میں اسے دیکھ نہیں سکتا. کہا اچھا بتا جب وہ تیرے پاس آتا تھا تو پڑھتا کیا تھا؟ کہا وہ تسبیح و تحلیل کیا کرتا تھا. ہاں اتنا میں جانتا ہوں کہ جب وہ تسبیح و تحلیل و تقدیس کرنا شروع کرتا تھا تو یہ قرب و جوار کی ساری دیواریں, یہ زمین بھی اس کے ساتھ تسبیح و تحلیل کرنا شروع کر دیتی تھی. کہا اچھا اس کی زبان پر اور کیا ہوا کرتا تھا؟ کہا اس کی زبان پر یہ ہوا کرتا تھا, خلیفہ وقت. ظاہر میں سارے کے سارے دنیائی مقامات جس کے ہاتھ میں, اس کی زبان پر یہ جملے ہوا کرتے تھے, اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارِ الٰہی تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں علوم آل محمد کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا یہ مومنین اپنی حاجات یہاں لیے ہوا ہے, اگر تیری مصلحت ان کے قبول کرنے میں جلد از جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ ماہ مبارک کے اس عشرے آخر کا کہ جسے اس کو من النار سے تعبیر کیا گیا ہے, اس پر ایک ایک شب میں ہزارہا افراد کو جہنم کی آگ سے آزادی دی جا رہی ہے, پروردگار ہمارا شمار بھی جہنم کی آزادیوں میں فرما. اے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. جملہ مرحومین مومنین و مومنات کے لیے بالخصوص شہداء صالحین مہاراج کرام رحمان نظام یتیمان عال محمد کی کفالت کرنے والے کی دنیا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوات, انك على كل شيء قدير, ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
السلام عليك يا عبد الله, السلام عليك يا ابن رسول الله.